السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے صوبے ننگرہار میں خود کش بم دھماکے میں 6 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، اور افغان امن کے لیے امریکی خصوصی مندوب ظالم خلیل زاد نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ اس طویل ترین جنگ سے نہ ہی بھاگ رہا ہے اور نہ کوئی کٹوتی کر رہا ہے، اور خواتین اس 18 سالہ جنگ کے خاتمے کی بات چیت میں نشستیں حاصل کریں گی. اور امریکہ کے چوٹی کے فوجی عہدے کے لیے نامزد اہلکار جنرل مارک میلی نے کہا ہے کہ افغانستان سے قبل از وقت فوجی انخلا حکمت عملی کی غلطی ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے. سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے جمعرات کے روز وزیراعظم عمران خان سے اہم ملاقات کی، جس کے بعد جاری ہونے والے ایک اخباری بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ تحریک انصاف اور اتحادی جماعتیں حزب اختلاف کی سیاسی چال کو مل کر ناکام بنائیں گی. بھارت نے کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کے حالیہ بیان کو اہمیت نہیں دیتا، جس میں انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکری کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی تھی. اور پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر رسمی سفارتکاری یعنی ٹریک 2 مذاکرات کا 2 روزہ اجلاس جمعے کو اسلام آباد میں شروع ہوا ہے. روس کے میزائل شکن S-400 دفاعی نظام کی پہلی کھیپ ترکی کو موصول ہو گئی ہے، اور امریکہ کے وزیر محنت ایکوسٹا ایسٹین نے استعفیٰ دے دیا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں ہم تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے صوبے ننگرہار کے پچیوا گام ضلع میں جمعے کی صبح شادی کی تقریب میں خود کش بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 6 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جن میں حکومت نواز ملیشیا فورس کا کمانڈر بھی شامل تھا. ننگرہار صوبے کے گورنر عطا اللہ خوگانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خود کش حملہ آور ایک چھوٹا بچہ تھا، جس نے ملک تور کے بھتیجے کی شادی کی تقریب میں یہ حملہ کیا. ملک تور طالبان مخالف مقامی ملیشیا کے کمانڈر تھے، جو حملے میں دوسرے 5 افراد کے ہمراہ موت کا شکار ہو گئے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق 40 افراد زخمی ہوئے ہیں. طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں حملے سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اسلامی امارات کے مجاہدین کا شادی کی اس تقریب میں حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور افغان امن کے لیے امریکی خصوصی مندوب ظالم خلیل زاد نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ امریکہ اس طویل ترین جنگ سے نہ ہی بھاگ رہا ہے اور نہ ہی کوئی کٹوتی کر رہا ہے، اور خواتین اس 18 سالہ جنگ کے خاتمے کی بات چیت میں نشستیں حاصل کریں گی. خلیل زاد نے قطر سے ویڈیو لنک کے ذریعے واشنگٹن میں حاضرین سے خطاب کیا. وہ دوحا میں 8 جولائی کو ختم ہونے والی 2 روزہ انٹرا افغان کانفرنس میں شریک تھے، جو افغانستان کے مستقبل کے لیے ایک لائحہ عمل کی قرارداد پر منتج ہوئی. واشنگٹن کی تقریب میں خواتین نے پرزور طریقے پر یہ آواز بلند کی تھی کہ انہیں خطرہ ہے کہ کوئی امن معاہدہ طالبان کے ساتھ انہیں اسی دور میں واپس لے جائے گا جو طالبان کے ظلم و جبر کا دور تھا، اور جو پیش رفت خواتین نے کی ہے وہ واپس ہو جائے گی. خلیل زاد نے کہا کہ ہم ایک مثبت سرمایہ چھوڑیں گے اور افغانستان کے ساتھ ایک دیر پا رشتے اور ساجیداری قائم کریں گے. امریکہ کے چوٹی کے فوجی عہدے کے لیے نامزد اہلکار جنرل مارک میلی نے کہا ہے کہ افغانستان سے قبل از وقت فوجی انخلا حکمت عملی کی غلطی ہوگی. ایسے میں جب تقریباً 2 عشروں سے جاری لڑائی کے خاتمے کے غرض سے امن اور ممکنہ تصفیے کے لیے امریکہ اور طالبان کے مابین مذاکرات جاری ہیں. جنرل مائک میلی فوج کے چیف آف اسٹاف ہیں، جنہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے سربراہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے. انہوں نے جمعرات کے روز سینٹ میں مسلح افواج کی قائمہ کمیٹی کی سماعت کے دوران کہا کہ میرے خیال میں یہ کام سست، تکلیف دہ اور مشکل امر ہے. میلی نے کہا کہ انہوں نے امن مذاکرات میں پیش رفت دیکھی ہے، جس کا مقصد لڑائی ختم کرنا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے حکم جاری کیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے وزارت قانون کو لکھے گئے خط اور ارشد ملک کے حلفیہ بیان کو نواز شریف کی اپیل کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ ترجمان اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جمعے کو جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق کی ہدایت پر رجسٹرار نے وزارت قانون کو خط لکھ کر ہدایت کی ہے کہ جج ارشد ملک کی خدمات واپس لے لی جائیں۔ ارشد ملک کو ڈیپوٹیشن پر احتساب عدالت میں جج تعینات کیا گیا تھا اور اب ان کی خدمات واپس پنجاب کے حوالے کر دی جائیں گی۔ سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی نے جمعرات کے روز وزیراعظم عمران خان سے اہم ملاقات کی، جس کے بعد جاری ہونے والے ایک اخباری بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ تحریک انصاف اور اتحادی جماعتیں حزب اختلاف کی سیاسی چال کو مل کر ناکام بنائیں گی۔ ذرائع نے بتایا کہ ملاقات کافی دیر تک جاری رہی، جس دوران اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ عدم اعتماد کی تحریک اور سیاسی صورتحال پر غور خوض کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر رسمی سفارتکاری یعنی ٹریک ٹو مذاکرات کا دو روزہ اجلاس جمعے کو اسلام آباد میں شروع ہوا، جس میں پاکستان اور بھارت کے نوجوان صحافیوں، دانشوروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں رواں سال فروری میں ہونے والے حملے کے بعد سامنے آنے والی انتہائی کشیدہ صورتحال کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان غیر سرکاری سطح پر یہ پہلا رابطہ تھا۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور بھارت نے کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کے حالیہ بیان کو اہمیت نہیں دیتا، جس میں انہوں نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکری کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی تھی۔ نئی دہلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ہفتے کے روز بریفنگ میں کہا کہ ایسی دھمکیاں ہم سنتے رہتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اس طرح کی دھمکی دی گئی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کی سیکیورٹی فورسز میں یہ قابلیت ہے کہ وہ ہر طرح کے خطرات کا سامنا کر سکتی ہیں۔ بھارتی دفتر خارجہ کے مطابق القاعدہ کو اقوام متحدہ نے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ روس کے میزائل شکن S-400 دفاعی نظام کی پہلی کھیپ ترکی کو موصول ہو گئی ہے۔ ترکی کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا کہ دور مار ایئر میزائل نظام انقرہ سے باہر ایک ہوائی اڈے پر نصب کیا جائے گا۔ نیٹو کے پہلے رکن ترکی کو روس کی طرف سے اسلحے کے اس معاہدے نے ان خدشات کو جنم دیا ہے کہ ترکی روس کے دائرہ اثر کے قریب آ رہا ہے۔ امریکہ نے ترکی پر شدید دباؤ ڈالا تھا کہ وہ $2 ارب سے زیادہ مالیت کے اس سمجھوتے سے پیچھے ہٹ جائے، ورنہ اس پر ممکنہ طور پر اقتصادی پابندیاں لگ سکتی ہیں اور اسے F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کے کنسورشیم سے نکالا جا سکتا ہے، اور اس معاہدے کے ٹوٹنے سے ترکی کو $اربوں کا نقصان ہوگا۔ ترکی نے امریکہ کے مطالبے پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اصرار کیا تھا کہ کون سا نظام اس کے ملک کے لیے بہتر ہے، یہ فیصلہ ملکی سلامتی کے لیے ترکی کو ہی کرنا ہے۔ موسمی پیشگوئی کرنے والوں نے خبردار کیا ہے کہ امریکی ریاست لوزیانا کے ساحل پر طوفانی آندھی کا حملہ ہو سکتا ہے، جبکہ استوائی طوفان بیری خلیج میکسیکو کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کی رات لوزیانا میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کو ہدایت کی کہ وہ وفاقی ادارے فیما کے ساتھ مل کر ریاست کو فنڈز اور دوسرے وسائل مہیا کرے تاکہ وہ طوفان کے دوران اور اس کے بعد کے مسائل سے نمٹ سکیں۔ نیشنل ہریکین سینٹر نے توقع ظاہر کی ہے کہ اول درجے کا یہ طوفان جمعے کو دیر گئے یا ہفتے کے صبح خلیج میکسیکو پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ بحر اوقیانوس پہ آنے والا اس موسم میں یہ پہلا طوفان ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈکاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ ہم نے اس شو کے آغاز میں آپ کو خبر دی تھی کہ اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق نے انتصاب عدالت کے جج ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمیں اسلام آباد سے علی رانا نے بھیجی ہے، ہم آپ کو سنواتے ہیں۔
ترجمان، اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق جج ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق کی ہدایت پر رجسٹرار نے وزارت قانون کو خط لکھا کہ وزارت قانون جج ارشد ملک کی خدمات واپس لے۔ ارشد ملک کو ڈیپوٹیشن پر احتساب عدالت میں جج لگایا گیا تھا اور ان کی خدمات واپس پنجاب کے حوالے کی جائیں گی۔ اس فیصلے سے کچھ دیر قبل جج ارشد ملک نے ویڈیو اسکینڈل پر قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ کو خط لکھ کر مریم نواز کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے دیے گئے بیان حلفی میں کہا کہ اس کیس میں مجھے بلیک میل کیا جاتا رہا اور ایک شخص نے مجھے ویڈیو دکھائی جو ٹیمپرڈ تھی اور غیر اخلاقی حرکات پر مبنی تھی۔ اپریل میں ناصر بٹ نے مجھے ملتان والی غیر اخلاقی ویڈیو دھمکی کے طور پر دکھائی۔ جج ارشد ملک نے کہا کہ ناصر بٹ نے مجھے دھمکی دی کہ آپ کو میاں نواز شریف سے ملاقات کرنا ہوگی۔ میں ناصر بٹ کے ساتھ جاتی عمرہ گیا جہاں میری نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ ناصر بٹ نے دھمکیاں دے کر کہا کہ فیصلے میں قانونی سکم بتا دیں۔ میں نے ناصر بٹ کے مطالبے کو قبول کر لیا۔ مئی میں عمرے پر سعودی عرب گیا جہاں مجھ سے حسین نواز کی فون پر بات ہوئی۔ انہوں نے مجھے بے پناہ پیسہ دینے کی آفر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں میری اور اہل خانہ کی رہائش کی بھی پیشکش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا کہنا تھا کہ میں استعفیٰ دے کر کہوں کہ فیصلہ دباؤ میں دیا۔ حلفیہ کہتا ہوں کہ فیصلہ حق اور انصاف کی بنیاد پر دیا اور میرے خلاف پریس کانفرنس میں سب جھوٹ دکھایا گیا۔ وفاقی وزیر فاروق نسیم کہتے ہیں کہ بیان حلفی کی روح سے جج صاحب نے فیصلہ میرٹ پر کیا۔ جج نے اپنی دانش میں ایک کیس میں بری اور دوسرے میں سزا سنائی۔
لا منسٹری میں ارشد صاحب کو فردر کام کسی قسم کا کرنے سے روک دیا ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ آپ لا ڈویژن کو رپورٹ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ وہ اس اپیل کی جو سنوائی کر رہی ہے جس کیس میں، جب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو کوئی لا منسٹری ہو، چاہے ایس اے پی ایم کا دفتر ہو، پرائم منسٹر کا آفس ہو یا اور کوئی ہو، تو کوئی اس پہ مزید سزا جزا کی نیب بھی کوئی مزید کارروائی اس لیے نہیں کر سکتی اس کیس کے بارے میں، کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی اگر مزید اس ججمنٹ کو مینٹین کرنا ہے یا مینٹین نہیں کرنا، اس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا ہے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اب اس معاملے میں جج کو فارغ کرنے کے بعد نواز شریف کے خلاف دیے گئے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے خط لکھا ہے وزارت قانون کو، وہ اس ویڈیو ٹیپ کے مدرجات کو تصدیق کرتی ہے اور نواز اس کے بعد کسی فیصلے کے اندر ایک اور فیصلہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ ہے اس کو قلعدم قرار دیا جائے اور اس کی اب کوئی قانونی حیثیت نہیں رہ جاتی۔
سابق پروسیکیوٹر نیب راجہ عامر عباس کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ درست ہے کہ ایک جج جو خود تسلیم کر رہا ہے کہ اس پر دباؤ تھا لیکن وہ اس کے حوالے سے آگاہ بھی نہیں کر رہا، تو ایسے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ درست ہے۔
انہوں نے یہ بھی نہیں ڈینائی کیا تھا کہ یہ میری ہی آواز ہے اور انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا تھا کہ میں گائے بگائے ان سے ملتا رہتا ہوں اور ان کے بھائی سے ملتا رہتا ہوں، تو یہ ویڈیو سے زیادہ اس جوڈیشل آفیسر کی کنڈکٹ کے بارے میں تھا کہ کیا آیا جو میگا کیسز وہ چلا رہے ہیں جس میں آصف علی زرداری فریال تارپور کا کیس ہے، تو کیا وہ کنٹینیو کریں گے؟ تو ایسی صورتحال میں یہ یقیناً ہمیں امید تھی کہ ارشد ملک صاحب کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔
اس کیس میں نواز شریف کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اس حوالے سے صحافی اویس یوسف زئی کہتے ہیں کہ ماضی میں ایگزیکٹ جعلی ڈگری کیس میں جج عبد القادر میمن کے رشوت لینے کے اعتراف کے بعد ایف آئی اے کی درخواست پر ایگزیکٹ کے مالک شعیب شیخ کی بریت منسوخ کر دی گئی تھی اور ری ٹرائل کا حکم دیا گیا تھا، جس کے بعد شعیب شیخ گرفتار ہوا اور پھر اسے سزا سنائی گئی۔ اس کیس میں بھی اب جج کے موقف کو بظاہر تسلیم نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کی خدمات واپس کر دی ہیں۔ نواز شریف کے کیس میں بھی امکان ہے کہ ان کی اپیل میں اب یہ نقطہ شامل ہو جائے گا کہ جج کا کردار تسلی بخش نہ تھا اور ان کی طرف سے دیا گیا فیصلہ بھی دباؤ کا شکار نظر آ رہا ہے، لہٰذا نواز شریف کی سزا کالعدم قرار دے کر انہیں رہا کرنے اور ری ٹرائل کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب جج ارشد ملک ویڈیو لیک اسکینڈل کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 16 جولائی کو کیس کی سماعت کرے گا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر رسمی سفارتکاری یعنی ٹریک 2 مذاکرات کا 2 روزہ اجلاس جمعے کو اسلام آباد میں شروع ہوا، جس میں پاکستان اور بھارت کے نوجوان صحافیوں، دانشوروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں رواں سال فروری میں ہونے والے حملے کے بعد سامنے آنے والی انتہائی کشیدہ صورتحال کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان غیر سرکاری سطح پر یہ پہلا رابطہ ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں قائم غیر سرکاری ادارے ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان غیر رسمی سفارتکاری کے 2 روزہ مذاکرات کا پہلا اجلاس جمعے کو ہوا، جس میں دونوں ملکوں کے وفود نے شرکت کی ہے۔ ان مذاکرات کا آخری اجلاس ہفتے کو ہوگا، جس میں پاکستان اور بھارت کے سفارتکاروں کی شرکت بھی متوقع۔ ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے سربراہ رعوف حسن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو معمول پر لانے میں غیر رسمی سفارتکاری کا معاون کردار ہو سکتا ہے۔
پاکستان اور ہندوستان اگر اپنے مسائل حل کرنے میں سنسیئر ہیں، جینوئن ہیں، تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے انٹرپٹڈ اور انٹرپٹیبل ڈائیلاگ، یعنی انگیجمنٹ کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ بیک چینل کے اوپر ہو، وہ ٹریک 2 کے اوپر ہو، ٹریک 1.5 کے اوپر ہو، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو، کچھ بھی کر لیں آپ، لیکن آپ کو انگیج کرنا پڑے گا۔ اب انگیجمنٹ جب نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ممالک یا ایک ملک جو بھی ہو، کہ ان میں جو سنسیئرٹی آف پرپز ہے وہ نہیں موجود، یا وہ کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے وہ ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھ نہیں رہے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکے۔
بھارت سے آئے ہوئے نئی دہلی میں واقع ساؤتھ ایشیا یونیورسٹی کے پروفیسر تراپاٹی نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے باہمی معاملات کا حل بات چیت ہی سے ممکن ہے۔
اگر دونوں دیشوں کے بیچ میں کوئی کسی بھی طرح کی بات چیت نہیں ہوگی، کسی بھی طرح کے تعلقات نہیں رہیں گے، تو وہ تو بہت خراب ہے۔ ٹریک 2 کا ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہے کہ سول سوسائٹی کے لوگ، جیسے ہمارے ساتھ میڈیا کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کچھ تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں، جو پالیسی کو اور پبلک اوپینین کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو جب ہم آتے ہیں اور ٹریک 2 میں ہمارے اوپر کوئی بندھن نہیں ہے، ہم اپنے دل کی باتیں کھل کے بول سکتے ہیں، ادھر سے ان کی باتیں بھی سن سکتے ہیں، تو میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ آپس میں بات چیت کو جاری رکھیں۔
دوسری طرف سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات نہایت پیچیدہ ہیں، اور ان کے بقول پاک بھارت تعلقات کو بہتر کرنے میں غیر رسمی سفارتکاری کا محدود کردار ہو سکتا ہے۔
ٹریک 2 میں زیادہ تر ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ زیادہ تر جو خیالات اور جو مشورے دیے جاتے ہیں وہ ایک لحاظ سے حکومت کی عکاسی کر رہے ہیں، تو ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے حکومت میں انڈیا کی جو پوزیشن ہے، جو پاکستان کی پوزیشن ہے، برقرار رہتی ہے ٹریک 2 میں بھی۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ ایک رابطہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کم بات چیت کا سلسلہ ایک شروع ہوتا ہے، ایک امید پیدا ہوتی ہے۔
دوسری طرف اطلاعات کے مطابق پاکستان نے بھارت کی جانب سے کشیدہ صورتحال معمول پر نہ آنے تک اپنی فضائی حدود کھولنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے شہری ہوا بازی کے اجلاس میں سیکٹری ایویشن نے کمیٹی کو بتایا کہ بھارتی حکومت نے پاکستان سے اپنی فضائی حدود کھولنے کی درخواست کی تھی، تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرتے ہوئے بھارت سے پاکستان کی سرحد سے متصل علاقوں سے اپنے جنگی طیارے معمول کی پوزیشن پر واپس لے جانے کا کہا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے کشمیر کے بارے میں القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری کے اس حالیہ بیان کو کوئی اہمیت دینے سے انکار کر دیا ہے، جس میں انہوں نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں سے کہا تھا کہ وہ ان کے بقول بھارتی فوج اور حکومت پر ضربے لگانے کا سلسلہ جاری رکھیں تاکہ بھارت کی معیشت لہولہان ہو جائے اور اس کو مسلسل جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے۔ نئی دہلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت اس طرح کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارت نے کشمیر پر القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواری کے اس حالیہ بیان کو جس میں انہوں نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں سے کہا تھا کہ وہ بھارتی فوج اور حکومت کو لگاتار ضربیں لگاتے رہیں، اہمیت دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ ملک کی سیکیورٹی فورسز کسی بھی طرح کی صورتحال کے ساتھ مؤثر طور پر نمٹنے کے اہل ہیں۔ نئی دہلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا،
ایسی دھمکیاں جو ہے نا ہم سنتے رہتے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں آیا ہے، یہ پہلے بھی آتا رہتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس پر ہمیں اتنا سیریسلی لینا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ القاعدہ جو ہے ایک یو این پرسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، ان کے لیڈر جو ہیں وہ بھی یو این ڈیزائنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا، ہم سب کو پتا ہے کہ جو ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے پاس اتنی قابلیت ہے، ان کے پاس اتنا اکوپڈ ہیں کہ ایسے جو دھمکیوں سے ان گھبرانے والے نہیں ہیں۔
القاعدہ کے سربراہ نے کشمیر پر اپنے تازہ ویڈیو پیغام میں، جو اسی ہفتے اس تنظیم کی میڈیا ونگ نے جاری کیا تھا، یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری لڑائی کوئی الگ قضیہ نہیں ہے بلکہ اس جہاد کا ایک حصہ ہے جو ان کے بقول امت مسلمہ دنیا بھر میں اس سے صف آرا طاقتوں کے خلاف لڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، ان کے الفاظ، میرے خیال میں کشمیر میں مجاہدین کو کم سے کم اس مرحلے پر بھارتی فوج اور حکومت پر بے رحمانہ ضربیں لگاتار لگانی چاہیے تاکہ بھارت کی معیشت لہو لہاں ہو جائے اور بھارت مسلسل جانی اور مالی نقصان سے دوچار ہو۔ القاعدہ نے 2017 میں بھارت میں انصار غزوۃ الہند کے نام سے ایک شاخ قائم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جبکہ داعش نے گزشتہ ماہ ولایت ہند یا بھارت میں اپنا ایک صوبہ قائم کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بھارتی زیر انتظام کشمیر کے حکام مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ یا داعش کا ریاست میں اثر و نفوذ اس قدر وسیع یا عام نہیں جس قدر اس کا ان کے بقول ان تنظیموں کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اس صابرائے کا مطالبہ کرنے والے جماعتوں کا استدلال ہے کہ کشمیریوں کی تحریک مزاحمت ان کی اپنی اور مسئلہ کشمیر کے تاریخی پس منظر میں چلائی جانے والی تحریک ہے جس کا کوئی بین الاقوامی ایجنڈا نہیں ہے۔ اس موقف کا اعادہ کرتے ہوئے سرکردہ کشمیری مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں اگر ہم جموں کشمیر کی تحریک آزادی کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ایک پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کشمیر کی اگر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم 47 کی بات کرتے ہیں، جو بر صغیر ہے اس کی تقسیم کی بات کرتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے، جو کمٹمنٹس کی گئی یونائٹیڈ نیشنز نے، عالمی برادری نے، انڈیا پاکستان نے، تو کشمیر کی تحریک آزادی اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے بھی یہ بات واضح کر چکے ہیں اور آج بھی ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ہماری تحریک آزادی کا کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں ہے، کوئی گلوبل ایجنڈا نہیں ہے، اور کشمیر کی جو تحریک آزادی رہی ہے اس کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ، چاہے ہم القاعدہ کی بات کریں، چاہے ہم داعش کی بات کریں، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ اگر کشمیر کی آزادی کو ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ہمارا بالکل ایک لمیٹڈ ایک کانٹیکسٹ ہے اور وہ یہی ہے کہ حق خودارادیت کی بنیادوں پہ، سیلف ڈیٹرمنیشن کی بنیادوں پہ کشمیریوں کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں، جو وعدے کیے گئے ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکی مخالفت کے باوجود ترکی روس سے میزائل دفاعی نظام کا سودا منسوخ نہیں کرے گا اور اس کی پہلی کھیپ جمعے کو ترکی پہنچ رہی ہے۔ نیٹو کے رکن کی روس سے ہتھیاروں کی خریداری پر امریکہ کو بالخصوص خاصے تحفظات ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکہ کی شدید مخالفت کے باوجود ترکی نے اعلان کیا ہے کہ روس سے خریدے گئے S-400 میزائل دفاعی نظام کی پہلی کھیپ جمعے کو ترکی پہنچ گئی ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ ملوا جاوز ارفو کہتے ہیں، ترکی کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے S-400 میزائل نظام کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ حتمی طور پر یہ معاہدہ طے ہو چکا ہے اور اس پر عمل درآمد جاری رہے گا۔ ہم اس سلسلے میں ضروری تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہماری وزارت دفاع نے بھی اس کا اعلان کر دیا ہے۔ میرے خیال میں اب اس معاملے میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہا ہے۔ نیٹو کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس کے کسی رکن نے روس سے اسلحہ خریدنے کا معاہدہ کیا ہو، اور اسی لیے اس کے بارے میں مغربی ملکوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ امریکہ نے ترکی سے کہا تھا کہ وہ تقریباً $2 بلین کے اس سودے کو منسوخ کر دے، مگر ترکی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے انتباہ کیا ہے کہ اگر اس پر عمل درآمد جاری رکھا گیا تو ترکی پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں، اور ترکی کو امریکی F-35 لڑاکا جیٹ طیاروں کی ترسیل رک سکتی ہے۔ اگر امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ منسوخ ہو جاتا ہے تو ترکی کو اربوں ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کی مردم شماری میں شہریت کا سوال شامل کرنے کی کوششیں ترک کر دی ہیں، اور فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں معلومات مختلف افاقی اداروں کے ذریعے حاصل کی جائیں گی۔ جمعرات کو وائٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس اور غیر دوستانہ رویہ اختیار کرنے والی عدالتوں کو جائز سوال کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ اس بارے میں سلاتی ساخوک کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدی۔
صدر ٹرمپ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ وفاقی حکومت کے محکموں اور اداروں کے لیے صدارتی حکم نامہ جاری کر رہے ہیں کہ وہ محکمہ تجارت کو امریکہ میں مقیم افراد کی حیثیت کے بارے میں اعداد و شمار فراہم کریں۔ آج کے حکم نامے کی بدولت ہم اس بات کو یقینی بنانے کے قابل ہوں گے کہ 2020 کی مردم شماری سے درست اعداد و شمار حاصل ہوں کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں کتنے شہری، غیر ملکی اور غیر قانونی افراد مقیم ہیں۔ یہ پوچھنا کچھ زیادہ نہیں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری میں ایک سوال کا جواب دینے کے مقابلے میں اس طریقے سے زیادہ درست اور جامع معلومات اکٹھی ہو سکیں گی۔ ہم وفاقی حکومت کی معلومات کے وسیع ذخیرے کو غیر ملکیوں کی آبادی کو مکمل، جامع اور درست گنتی کے لیے استعمال کریں گے۔ اس مقصد سے محکمہ داخلی سلامتی اور سوشل سیکیورٹی انتظامیہ کے ذخیرۂ معلومات سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ ہمارے کئی اداروں کے پاس عظیم معلومات ہے۔ ہم تمام مفید ذرائع کو استعمال کریں گے۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ انہوں نے کہا کہ امریکی آبادی میں شہریوں سے متعلق معلومات صحت عامہ، تعلیم، شہری حقوق یا امیگریشن کے بارے میں بہتر سرکاری پالیسی تشکیل دینے کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے ڈیموکریٹس پر الزام لگایا کہ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ہمارے ملک میں انتہائی بائیں بازو کے ڈیموکریٹس ہمارے درمیان غیر قانونی طور پر مقیم لوگوں کو چھپانا چاہتے ہیں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ اس بارے میں خدشات پائے جاتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ شہریوں سے متعلق معلومات حاصل کر کے سرکاری رکوم کو ان شہروں سے چھیننا چاہتی ہے جہاں بڑی تعداد میں امیگرنٹس مقیم ہیں، اور ایسے علاقوں کو منتقل کرنا چاہتی ہے جہاں ووٹرز ریپبلکنز کی حمایت کرتے ہیں۔ بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے ڈیموگرافر ولیم فرے کہتے ہیں کہ شہریوں سے متعلق معلومات کو ریاستوں کی حلقہ بندی میں ریپبلکن پارٹی کے مفاد میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ معلومات کی بدولت ووٹ دینے کے قابل عمر سے چھوٹے بچوں اور غیر ملکی نسلی اقلیتوں کی نمائندگی کو کم کیا جا سکتا ہے، اور ریپبلکن پارٹی کے لیے زیادہ سود مند حلقہ بندیاں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو آج کل ریپبلکنز کو ووٹ دے رہے ہیں وہ زیادہ عمر رسیدہ ہیں، سفید فام ہیں اور دیہی علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ تھے ولیم فرے کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ اور اٹرنی جنرل ولیم بار کا کہنا ہے کہ شہریت سے متعلق سوال مکمل طور پر جائز تھا، لیکن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قانونی عمل مردم شماری سے پہلے مکمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زلیٹیسا ہوک کے ساتھ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ریلوے کے مطابق گزشتہ ایک سال میں پاکستان میں مسافر ریل گاڑیوں کے حادثات کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. محکمہ ریلوے سے وابستہ افراد ان حادثات کی وجہ مقررہ کردہ اوقات سے زیادہ ڈیوٹی دینے اور ماہرین کی کمی بتا رہے ہیں. لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ.
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے ریلوے کی رواں ماہ اجلاس میں چیئرمین معین وٹو کو ریلوے حکام نے بتایا کہ گزشتہ 12 مہینوں میں 74 ریلوے کے حادثات اور پٹری سے اترنے کے واقعات ہوئے ہیں، جن میں سے 13 سنگین حادثات ہیں. 12 سنگین حادثات میں سے 8 حادثات آگ لگنے کے ہیں. یہ تمام حادثات جون 2018 سے جون 2019 کے ہیں. ریلوے ترجمان کہتے ہیں کہ زیادہ ریل گاڑیاں چلانا حادثات کی شرح میں اضافے کا سبب نہیں. پاکستان ریلوے کے ترجمان قرت العین حیدر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہر حادثے کی وجہ مختلف ہوتی ہے اور تمام حادثات کی انکوائری ہوتی ہے. قرت العین حیدر نے کہا کہ ریلوے حکام، ملازمین اور تمام عملہ مستعدی کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے.
جو تمام حادثات ہیں ان کی وجوہات مختلف ہیں اور ان کی انکوائری ہوتی ہے اور پھر اس کے ڈائریکشن لیا جاتا ہے. تو اس کی مختلف ہیں، ٹریک پرانے ہیں اور سگنلنگ سسٹم جو ریڈنڈنٹ ہے، تو وہ سب جو ہے ان کے ساتھ
ریلوے پریم یونین کے مطابق موجودہ وزیر ریلوے کا سارا زور ریل گاڑیاں چلانے پر ہے، جبکہ ان کی مینٹیننس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. ریلوے پریم یونین کے صدر حافظ سلمان بٹ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا اس وقت مارکیٹنگ کے نقطہ نظر اور زیادہ تر ذاتی تشہیر کے لیے کام ہو رہا ہے. حافظ سلمان بٹ نے کہا کہ ریلوے ملازمین 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، خاص طور پر ریلوے آپریشن سے جڑے افراد جن میں ڈرائیورز، اسٹیشن ماسٹرز اور کانٹے والے افراد 12 گھنٹے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں.
ریلوے کا رولنگ سٹاک ہے اور جو ہمارے لوکوموٹیوز ہیں اور جو ریلوے کا سٹاف ہے جو کام کر رہا ہے اس کے اوپر، ان کی سب کی مینٹیننس جو ہے اور ان کی فٹنس جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے.
گزشتہ روز لاہور سے کوئٹہ جانے والی اکبر بگٹی ایکسپریس کو رحیم یار خان کے قریب ولہار اسٹیشن کی حدود میں حادثہ پیش آیا تھا. ٹرین حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی گئی ہے، جس کے مطابق ٹرین حادثہ سگنل کی سسٹم کی خرابی کے باعث پیش آیا. اکبر بگٹی ٹرین حادثے کے باعث متعدد ریل گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے. ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
ریاست اتر پردیش کے لا کمیشن نے ہجومی تشدد اور قتل کے خلاف از خود کارروائی کرتے ہوئے ایک مسودہ قانون تیار کیا ہے، جس میں حملہ آوروں کو 7 اور اپنی ڈیوٹی سے غفلت برتنے پر پولیس افسران یا میجسٹریٹ کو 3 تک کی جیل کی سزا کا تعین کیا گیا ہے. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں.
اتر پردیش ہجومی تشدد مخالف بل 2019 نامی یہ مسودہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو پیش کر دیا گیا. لا کمیشن کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ آدتیہ ناتھ متل کی رپورٹ کے مطابق موجودہ قوانین کافی نہیں ہیں اور اس کی ضرورت ہے کہ نہ صرف مجرموں کو سزا دی جائے بلکہ ڈیوٹی سے غفلت برتنے کے لیے انتظامیہ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے. مسودے میں کہا گیا ہے کہ ہجومی تشدد کو الگ جرم مانا جائے تاکہ شرپسندوں کے اندر خوف پیدا ہو. ہجومی تشدد کے شکار شخص کے زخمی ہونے کی صورت میں حملہ آوروں کو 7 تک کی جیل اور 1,00,000 روپے تک جرمانہ، شدید چوٹیں آنے پر 10 تک کی جیل اور 3,00,000 تک جرمانہ، اور ہلاک ہونے پر بامشقت عمر قید اور 5,00,000 تک جرمانہ کی سزا سنائی جائے. مقامی پولیس افسر یا ضلع مجسٹریٹ اگر ڈیوٹی سے غافل پایا جائے تو اسے 1 تک کی جیل ہو، جو کہ 3 تک بڑھائی جا سکے، اور 5,000 جرمانہ کیا جائے. ماحول خراب کرنے والوں کو 6 کی جیل ہو. ایک سیاسی جماعت ایس ڈی پی آئی کے قومی سیکرٹری اور ہجومی تشدد کے خلاف متعدد مظاہروں کی قیادت کرنے والے ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم بظاہر بہت اچھا ہے. پارلیمنٹ کے اندر اور باہر بھی موب لنچنگ کے خلاف سخت قانون کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے.
یہ قانون تو ہمارے پاس پہلے سے بھی بہت موجود ہیں. ایک نیا قانون بنایا جا رہا ہے، اس سے کچھ خوف ضرور پیدا ہوگا، لیکن قانون پر عمل آوری بہت ضروری ہے، بہت لازمی ہے. وہ سیاسی خواہش کے بغیر مکمل نہیں ہوتی وہ عملاوری۔
سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اور معروف قانون دان محمود پراچا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مجوزہ بل پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ ان کے مطابق ملک میں پہلے سے قوانین موجود ہیں، ضرورت سیاسی قوت ارادی کی ہے۔ ان کے بقول اس بل میں سزائیں کم رکھی گئی ہیں۔
یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ سزا جو ہے عمر قید کی ہو، تو مرڈر کے کیس میں موب لنچنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کو مار دیا جائے، تو اگر لنچنگ کی سزا وہ عمر قید کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سزا کم کی جا رہی ہے یا زیادہ کی جا رہی ہے؟ مرڈر کی سزا تو آج بھی پھانسی ہے، سزا موت ہے، تو اس کو تو یہ ایک طرح سے کم کیا گیا، تو یہ بہت ہی غیر مناسب بل ہے۔
یاد رہے کہ اس سے قبل سپریم کورٹ نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے تمام ریاستوں کو ہدایت دی تھی کہ وہ ہر ضلع میں ایک نوڈل افسر مقرر کریں جن پر ایسے واقعات کو روکنے کی ذمہ داری ہو۔ دراصل اتر پردیش کے اناؤ میں بی جے پی کی یوتھ شاخ بھارتیہ جنتا یوا مورچہ کے کارکنوں نے مقامی مدرسہ دارالعلوم فیض عام کے طلبہ سے زبردستی جے شری رام کے نعرے لگوانے کی کوشش کی، انکار کرنے پر ان پر حملہ کیا گیا جس میں کئی طلبہ زخمی ہیں۔ پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور جانچ کی جا رہی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں واقع ایک صدیوں پرانا قلعہ منظم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے، اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ سیاحت و آثار قدیمہ کو اس کی بحالی کے لیے فنی ماہرین کی تلاش ہے۔ مظفر آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے روشن مغل نے۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں واقع تاریخی قلعہ شکست و ریخت کا شکار ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والا قلعہ مرمت اور حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ سرخ مٹی اور چونے سے تعمیر کی وجہ سے اس کا رنگ آج بھی سرخی مائل ہے، جس کی وجہ سے اسے ریڈ فورٹ کہا جاتا ہے۔ مغل بادشاہ اکبر کی فوجوں کے مقابلے کے لیے اس کی تعمیر کا آغاز 1569 میں کشمیر پر چک خاندان کے دور حکومت میں ہوا۔ مظفر آباد شہر سے سابق وزیر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما خواجہ فاروق نے وائس آف امریکہ کو قلعے کی تاریخی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ ریڈ فورٹ کشمیر پر حملہ آوروں کے خلاف پہلی دفاعی لائن تھا۔
جو قبائل آتے تھے ان کے ڈیفنس کے لیے، ڈیفنس کے لیے بنا تھا۔ اس میں
روزانہ بڑی تعداد میں سیاح اس قلعے کی سیر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دریائے نیلم کے کنارے واقع اس تاریخی قلعے کی نگرانی محکمہ سیاحت و آثار قدیمہ کے ذمے ہے، لیکن یہ قلعہ کئی سالوں سے بردگی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ تجاوزات کی زد میں بھی ہے۔ اس کے رقبے میں ایک بلاک فیکٹری اور سروس اسٹیشن بھی قائم کیے جا چکے ہیں۔ اس کی حفاظت اور بحالی کے لیے گزشتہ روز مظفر آباد اتحاد فورم کے نام سے قائم ایک غیر سرکاری تنظیم کی طرف سے مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مظاہرے میں شامل محمد زاہد نے بتایا کہ قلعے کی وجود کو خطرات لاحق ہیں، اس کی حفاظت اور بحالی کے لیے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔
تاریخی احساسوں، جو تاریخی ہمارے احساس ہیں، تاریخی ورثہ ہیں، ان کو واگزار کرو۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ سیاحت اور آثار قدیمہ کے عہدیدار کئی سالوں سے اس تاریخی قلعے کی بحالی کے لیے منصوبوں کا بتاتے آ رہے ہیں، جن پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ محکمہ سیاحت کے عہدیدار رئیس خواجہ نے بتایا کہ حکومت کی طرف سے قلعے کی بحالی کے لیے آثار قدیمہ کی بحالی کے ماہر اداروں سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔
آزاد کشمیر میں جو ہے نا، وہ آرکیولوجی کے ماہرین اس کے اب نہیں ہیں، ایکسپورٹ آرکیولوجی کے موجود نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہم نے 3-4 بار جو ہے وہ ایڈورٹائز کیا تھا، اور تو کنسلٹنٹ کے لیے جو اس کی ریبلیٹیشن کے لیے جو ہے وہ کوئی اپنا کردار ادا کرتا، لیکن ہوا یہ کہ کوئی بھی ایکسپورٹ نہیں آیا۔
انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی سپریم کورٹ نے قلعے کی حدود میں ہونے والے تجاوزات کے خلاف بھی نوٹس لے رکھا ہے۔ روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے درمیان 22 جولائی کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں قائدین روایتی سیاستدان نہیں ہیں، لہذا توقع ہے کہ ملاقات میں سفارتی طریقہ کار کے بجائے دو ٹوک بات چیت ہوگی، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں غیر معمولی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارے ساتھی اسفر امام کی تجزیہ کاروں سے بات چیت پر مبنی ایک رپورٹ۔
پاکستان کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان بات چیت میں افغانستان اور پاک بھارت تعلقات زیر موضوع آئیں گے، لیکن پاکستان کی توجہ پاک امریکہ باہمی تعلقات کو بہتر کرنے پر ہوگی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کہتے ہیں،
ہمارا جی فوکس اس وزٹ میں بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو ایک نئی زندگی دینا ہے، ایک نئی جوہد دینا ہے، ایک نئی تازگی دینا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو باہمی تعلقات ہیں اس پہ فوکس رہے۔ یقیناً وہاں جائیں گے تو افغانستان کے معاملات، ریجن کے معاملات پہ بات ہوگی، وہاں انڈیا کے ساتھ معاملات پہ بات ہوگی، تمام چیزوں پہ سیر حاصل، ریجن علاقے کی صورتحال پہ بات ہوگی، مگر یہ ہماری طرف سے جو فوکس ہے وہ بائی لیٹرل اور باہمی تعلقات پہ ہوگا اور رہے گا۔ جی
پاکستانی امریکن تجزیہ کار مسلم لکھانی کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور عمران خان دونوں سابقہ حکمراں ہیں، ان کے درمیان دو ٹوک بات چیت ہوگی اور پہلی بار پاکستان میں حکومت اور فوج ایک پیج پر نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے توقع ہے کہ بات چیت باہمی تعلقات میں سنگ میل ثابت ہوگی۔
دونوں دل سے بات کرتے ہیں اور دونوں امیڈیٹ ڈسیشن کرتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے اور یہ نہیں سچ کہہ رہا ہے، اور دونوں ایک ہی پیج پہ ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ جنگ بہت آسان ہوتی ہے گھسنے میں، 18 سال ہو گئے افغانستان میں، اب نکلنے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان آرمی کی ضرورت ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان اور آرمی ایک پیج پہ ہے جو بہت بینیفٹ کر سکتی ہے۔
ڈیلیور یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر مقتدہ خان کے مطابق عمران خان کو غیر روایتی سیاستدان نہیں کہا جا سکتا، وہ گزشتہ 20 برس سے سیاست میں ہیں، لیکن یہ ملاقات پاکستان کے لیے کافی اہم ہوگی۔
میرے خیال سے اب یہ بات ہم عمران خان کے تعلق سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تقریباً 20 سال سے پالیٹکس میں ہے، تو اب یہ کہنا کہ وہ اور ٹرمپ کے جیسا، جو ٹرمپ بیسیکلی 2 سال پالیٹکس میں گزارے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کافی پاکستان کے لیے اور امریکہ کے تعلقات کے لیے یہ کافی اہم میٹنگ ہوگی، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان اگر امریکہ کی اسٹریٹیجک ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا تو وہ امریکہ کی جو الائیڈ تعلقات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ امریکہ نے ریسنٹلی سینٹ نے انڈیا کو ایک نیٹو الائی کا اسٹیٹس دینے کے لیے ووٹ کیا ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، خاص طور سے چائنا کو بلاکیٹ کرنے یا چائنا کو انسرکلمنٹ میں، جس میں پاکستان پھر چائنا سے زیادہ قریب ہوتے جا رہا ہے، تو ایک قسم سے ساؤتھ ایشیا میں دھیرے دھیرے ری الائنمنٹ ہو رہا ہے اسٹریٹیجیکلی، اور یہ میٹنگ خاص طور سے پاکستان کے لیے فرام اسٹریٹیجک پرسپیکٹو امپورٹنٹ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ دونوں سپر پاورز کے گڈ فیورز میں ہو، چائنا اور امریکہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے لونز کی ضرورت تو پڑنے والی ہے، اور وہ لونز امریکہ کے اپروول کے بغیر نہیں ملیں گے، تو ہو سکتا کہ اس میٹنگ میں وہ مدعا بھی چھڑ جائے۔
امریکہ کے دورے میں وزیراعظم عمران خان صدر ٹرمپ سے ملاقات کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کے ایک بڑے اجتماع سے بھی خطاب کریں گے، اور کمیونٹی لیڈروں کا بھی یہی خیال ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت دو ٹوک انداز میں ہوگی اور پاک امریکہ تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ممکن ہے۔ اسفر امام، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
اطلاعات کے مطابق امریکی امیگریشن اینڈ کسٹم کے حکام غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کے خلاف اتوار سے کارروائی شروع کرنے والے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں جن غیر ملکی افراد کی ملک بدری کے احکامات جاری ہو چکے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
ابھی تک سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے کہ امریکی امیگریشن اور کسٹم کے حکام غیر قانونی طور پر رہائش پذیر تارکین وطن کو امریکہ بدر کرنے کے سلسلے میں ملک گیر کارروائی کس دن سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 3 ہفتے قبل صدر ٹرمپ نے حکم دیا تھا کہ امریکہ میں مقیم لاکھوں غیر قانونی افراد کو امریکہ بدر کرنے کے لیے باقاعدہ کارروائی کی جائے گی۔ اس اقدام پر کچھ حلقوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ لاس اینجلس میں قائم دی کولیشن فار ہیومن رائٹس کی ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے اتوار سے قبل بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ ترجمان خاتون کا کہنا ہے،
Bueno, nosotros hemos oído de que la administración Trump quiere hacer redadas.
ٹیسی بورڈن کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اتوار سے چھاپے مارنے کا حکم دیا ہے، مگر ہم اس سے قبل اس قسم کی کارروائی کے آثار دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ہمارا خیال ہے کہ حکام اتوار کا انتظار نہیں کریں گے۔ امریکہ کی شہریت اور امیگریشن سروسز کے قائم مقام ڈائریکٹر کین کوچینیلی کا کہنا ہے یقیناً یہ کارروائی شروع ہونے والی ہے۔ اس ملک میں تقریباً 1,000,000 افراد ایسے ہیں جنہیں ملک سے نکال دینے کے احکامات موجود ہیں۔ کسٹم اور امیگریشن کے حکام فوری طور پر ان تمام افراد پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے فیصلے عدالتی فیصلے کے منتظر ہیں۔ کسٹم اور امیگریشن کے ایک اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ فی الحال مکمل تعداد بھی معلوم نہیں ہے، یعنی کتنے افراد کے ملک بدری کے احکامات جاری ہو چکے ہیں یا یہ کہ کتنے افراد کے خلاف قانونی کارروائی ابھی جاری ہے۔ سینٹ میں اقلیتی پارٹی کے رہنما ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر نے ان چھاپوں کو ظالمانہ قرار دیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے بہت سے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسلامی تعلیم کے کورسز پیش کیے جا رہے ہیں اور صرف مسلمان ہی ان کورسز میں داخلہ نہیں لے رہے بلکہ غیر مسلم بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے علی اور اگزئی کی ایک رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدی۔
جیکب لارسن کوپن ہیگن میں قائم دنیا کی سب سے بڑی شپنگ ایسوسی ایشن بمکو کے لیے میری ٹائم سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مال بھجوانے والوں کو خلیج میں صورتحال پر گہری تشویش ہے۔
First of all, for the safety of the seafarers who operate in this region, and secondly also for the potential implications for the global economy.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو تشویش سمندری راستوں سے اس علاقے جانے والے مسافروں کے لیے ہے، پھر اس کے عالمی معیشت پر اثرات کے بارے میں، تو اس علاقے میں، اور پھر یوں دنیا بھر کی تجارت کے بارے میں۔ جب آپ کو آبنائے ہرمز جیسے اہم علاقے میں سیکیورٹی کے مسائل ہوں یا خلیج عمان میں، تو تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھتے ہیں۔ بہت کم جہاز مالکان اس علاقے میں پھر جانا چاہتے ہیں۔ اس طرح تیل کی ترسیل میں کمی ہوتی ہے، اس کا عالمی معیشت پر منفی اثر مرتب ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بحری جہاز کے ذریعے نقل و حمل میں کمی آئے گی، کیونکہ عالمی معیشت ہی شپنگ کو لے کر چلتی ہے۔ ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے برائن ہک نے کہا ہے کہ آئل ٹینکروں پر حالیہ حملوں سے 17 ممالک پر برے اثرات پڑے ہیں، بھلے براہ راست یا عملے کے ذریعے یا انشورنس اور ٹھیکوں کے حوالے سے۔ بین الاقوامی فورس ایران اور اس کے مددگاروں کو مزید حملوں سے روکے گی۔ بمکو کے لیے میری ٹائم سیکیورٹی کے ذمہ دار جیکب لارسن بھی کہتے ہیں کہ خلیجی علاقے میں متحرک سیکیورٹی کا نظام بہت اہم ہے۔ سوکی باسی لندن میں قائم رسل گروپ سے وابستہ ہیں۔ یہ گروپ خطرات کا تجزیہ اور مشاورت فراہم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے راستے سالانہ $554 بلین کی تجارت ہوتی ہے، جس میں زیادہ تر تیل اور گیس کی تجارت شامل ہے۔ وہاں رکاوٹ سب سے بڑے تاجر سعودی عرب کو $3.5 بلین فی ہفتہ کے اعتبار سے نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اس کا منفی اثر ایشیائی ترسیل کنندگان پر بھی ہوگا۔ اسی اثنا میں وہ امریکی منصوبے کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد لازم ہونا چاہیے۔
The Strait of Hormuz are actually very narrow. There's only two lanes anyway, so...
وہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز بہت تنگ ہے، صرف دو گزرگاہیں ہیں، لہٰذا بحری جہازوں کی حفاظت والے بحری جہاز بھی اگر ساتھ ہوں گے تو پھر یہ جہاز ایران کے ساحلی سرحد کے بہت قریب پہنچ جائیں گے۔ بمکو سے وابستہ جیکب لارسن بھی اس مشکل کی تائید کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیگر ممالک بحری کشتیاں بھجواتے ہیں تو اعلیٰ سطح کی رابطہ کاری کی ضرورت ہوگی کہ ایک دوسرے کے دوستانہ فائر سے بچا جا سکے۔ ان کے بقول فوج کے جہازوں کا دو طرح کا کردار ہوگا، وہ صورتحال کی منظر کشی کریں گے، اگر کشتی پر حملہ ہوتا ہے تو حملہوروں کو آپ پتہ لگائیں گے، اگر ممکن ہو تو ان کا راستہ روکیں گے اور حملہوروں کو بے بس کریں گے۔ دوسرا کردار فوری رد عمل ہوگا۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس خطے کو جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ ہے مسلح تنازعہ۔ انہیں امید ہے کہ بین الاقوامی نیول فورس ان اہم آبی گزرگاہوں اور بحری راستوں کو محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
معذرت چاہتے ہیں، یہ گیل گیولاک کی ایک رپورٹ تھی جو اسد حسن آپ کے لیے پیش کر رہے تھے، اور اسے بتایا گیا تھا کہ واشنگٹن ایک ایسے کثیر ملکی فوجی اتحادی تشکیل کا اعلان کر رہا ہے جو ایران اور یمن کے گرد پانیوں کی حفاظت کرے گا، بالخصوص خلیجی علاقے میں بحری نقل و حمل کے لیے استعمال ہونے والے راستوں کی۔ یہ پیش رفت گزشتہ ماہ آئل ٹینکروں پر حملوں اور ایک امریکی ڈرون طیارہ گرائے جانے کے بعد سامنے آئی ہے۔
تم کو سنائی تھی ہم نے کہانی، کیسے بنی تھی راجا کی رانی۔
اکرا اور یاسر کی منگنی اور سوشل میڈیا۔
گاڑی چاہیے کہ جیپ بھی چلے گی؟
دل کی بات کچھ
یوں تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے وابستہ افراد کے بنتے بگڑتے تعلقات پر پرستار نگاہ رکھتے ہی ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن اقرا عزیز اور یاسر حسین کی منگنی سوشل میڈیا پر کچھ زیادہ ہی ٹرینڈ میں رہی، اور وجہ منگنی نہیں بلکہ کامیڈین، ہوسٹ، پلے رائٹر اور اداکار یاسر حسین کی جانب سے ٹیلی ویژن کی معروف اداکارہ اقرا عزیز کے اقرار کے بعد ان کی طرف سے اپنائیت کا مظاہرہ تھا، جس پر سوشل میڈیا صارفین کچھ زیادہ ہی بھڑک اٹھے۔ سب نے اپنی اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا اور میمز بنائی۔ ان میں سب سے زیادہ میمز بچوں کے معروف کارٹونز ٹام اینڈ جیری کی تھی۔
آپ کے ہسبینڈ مائنڈ مائنڈ نہیں کرتے، آپ ایسے اوباش لوگوں میں بیٹھ جاتی ہیں، ہیں کام ہو؟
لیکس سٹائل ایوارڈ 2019 کے 18th ایڈیشن کی تقریب میں یاسر کی جانب سے پروپوزل اور اقرا کو گلے لگانے اور بوسا دینے پر ہونے والی ٹرولنگ کا سلسلہ تھمنے میں نہیں آ رہا۔ ایک ٹویٹر صارف حارث رضا نے اسے یاسر حسین کی جانب سے ایک بےہودہ قدم قرار دیا، اور شعیب نے ٹویٹ کیا کہ اگر یاسر نے اقرا کو تھپڑ مارا ہوتا تو اتنا شور ہرگز نہ ہوتا۔ جبکہ جواد حسین بشیر نے ان دونوں کی منگنی سے متاثر ہو کر گیت بھی گا ڈالا۔
گہری شاموں میں تم صبح کی حیا بن گئی، کالی راتوں میں دھوپ کا تم دیا بن گئی۔
فرقان جمیل پیمرا کی جانب سے اس معاملے پر خاموشی پر اعتراض کرتے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ محمد نعمان سیال 21 سالہ اقرا عزیز اور 32 سالہ یاسر کی عمروں کے فرق کو نشانہ بناتے ہیں۔
بولو کاکا، بچ بولو۔
بولوں گا تو کراچی بولوں گا نا، لاہور تھوڑی بولوں گا۔
اور ایسے میں جب سوشل میڈیا ہنگامے میں قانون کی عملداری، اسلامی ریپبلک آف پاکستان کی بنیادی اقدار اور مذہب کے حوالے سے دونوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انڈسٹری سے منسلک شخصیات ان کی حمایت میں آگے آئیں۔ اداکار حمزہ علی عباسی لکھتے ہیں کہ کسی کو پرپوز کرنے اور جذبات کے اظہار میں کوئی برائی نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ برائی کو برائی کہو مگر لوگوں کو ذلیل نہ کرو۔
24 گھنٹے سے کم وقت میں میں تمہاری بازی الٹ دوں، اگر محبت کے لیے میں تم سے بھیک مانگ سکتی ہوں نا ظاہر، تو محبت کے نام پر تم سے لڑ بھی سکتی ہوں۔
ایک بلاگر اور شاعرہ شمائلہ حسین نے فیس بک پر لکھا کہ ہم لوگ محبت سے اس حد تک خائف ہیں کہ نہ کر سکتے ہیں اور نہ کرنے دیتے ہیں۔ جہاں یاسر اور اقرا عزیز کی بات ہوئی وہیں سب تڑپ اٹھے۔ بھلا کل کلاں وہ منگنی ٹوٹ بھی جائے، شادی نہ بھی چلے، کم از کم وہ اس لمحے کو تو یادگار بنا گئے۔ آپ کی زندگی میں ایسے جی بھر کر جیے جانے کی کتنی ساعتیں ہوں گی، ذرا ٹھہر کر سوچئے۔
سنا ہے رب دلوں میں بسے، دل جدو پھر ٹوٹے جب یہ سارا سے۔
یاسر حسین کا تعلق کشمیر سے ہے، جبکہ ان کی پیدائش پشاور میں ہوئی۔ وہ اپنے کامیڈی کرداروں کی وجہ سے معروف ہیں۔ لالی ووڈ میں انٹری ہٹ فلم کراچی سے لاہور سے دی، اور اس کے سیکوئل لاہور سے آگے میں بھی مرکزی کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے لکھا بھی انہوں نے ہی، اور فلم ہومن جہاں کے ڈائیلاگ بھی یاسر حسین ہی نے لکھے۔
لیٹ میں الگ ہو رہی ہوں، گنڈے الگ سے میرے پیچھے لگے اور تم مجھے باتیں سنا رہے ہو؟
تو اور کیا، تمہیں غزلیں اور دھاترے سناؤں؟
اور اقرا عزیز کا تعلق کراچی سے ہے۔ اقرا نے ٹیلی ویژن کمرشل سے اپنے کریئر کا آغاز کیا، اور پھر کسے اپنا کہوں سے ڈراموں میں اداکاری شروع کی۔ اس کے بعد اقرا نے متعدد ہٹ ڈرامے دیے، جن میں سوچا نہ تھا، مقدس، دیوانی، چھوٹی سی زندگی، سنو چندا، سنو چندا سیزن 2 اور دیگر کئی ڈراموں کے ساتھ حال ہی میں ختم ہونے والے سپر ہٹ ڈرامے رانجا رانجا کردی میں مرکزی کردار ادا کیا۔
میری بات سن، تم ہمیشہ میری بات مانتے ہیں نا، جب دلوں میں جگہ نہیں رہتی تو گھر میں زبردستی جگہ نہیں بناتے۔
بولے
انہیں بہترین کارکردگی پر 2 مرتبہ ہم ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔
تم کو سنائی تھی ہم نے کہانی، کیسے بنی تھی راجا۔
اپنی منگنی پر اٹھنے والے اس شور کے بارے میں اقرا عزیز نے انسٹاگرام پر لکھا کہ میں اتنی خوش ہوں کہ منفی باتیں میری خوشی مان نہیں کر سکتی، اور تنقید کرنے والوں کے لیے میرا یہی کہنا ہے، جیو اور جینے دو۔ سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ڈاکٹر معصومہ انور مقبول گلوکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کے امراض کے ماہر بھی ہیں. صحرا سے جنم لینے والی ریشما کی لازوال آواز سے مشابہت کو وہ اپنی خوش بختی سے تعبیر کرتی ہیں اور ان کو صوفی موسیقی سے بھی ویسی ہی محبت ہے. پروگرام کچھ تو کہیے میں شہناز عزیز کے ساتھ ان کی گفتگو سے کچھ اقتباس.
ہمارے فیملی میں پروفیشنلی تو کوئی بھی سنگنگ میں نہیں ہے, لیکن یہ تھا کہ میری نانی جن کا نام بصیرت افضل ہے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ بہت اچھی نعت خوان تھیں اور پریزیڈنسی آف آزاد کشمیر میں ان کی نعت ہوا کرتی تھی ہمیشہ. تو شی ہیڈ دیٹ بیوٹیفل وائس جو کہ پھر انہیریٹ ہوئی میری مدر میں, لیکن میری مدر کو اتنا انکریج کسی نے نہیں کیا. پھر انہوں نے مجھ میں جب یہ فن دیکھا تو انہوں نے اس کی بہت اچھی گرومنگ کی. اٹس بیکاز آف دیم ایکچولی آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو رائٹ ناؤ. مائی مدر از اے ویری اسٹرانگ وومن, آئی ہیو آلویز سین اے ویری ویری اسٹرانگ پرسن ان مائی لائف ایز اے وومن. تو میں بالکل پیور فیمنسٹ ہوں جی, مجھے تو خواتین بڑی پسند ہیں.
تے میرے اندر کون سمایا جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے باہر کس دی مایا. اندر تو اے باہر تو اے, ویکھا ہر تھا تیرا سایہ, میں بھی تے توں بھی رتا فرق نظر نہ.
لیکن یہ کہ جب میں نے اپنا فرسٹ آڈیشن دیا ایک لوکل چینل کے اوپر, تو ریسپانس واز امیزنگ ایکچولی. آئی واز گیونگ این آڈیشن, لمبا سا کوریڈور تھا, اس میں آلموسٹ 200 بندے بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ جب میں نے گانا شروع کیا تو جو اندر بھی بیٹھے ہوئے 200 بندے تھے وہ بھی باہر آ گئے. تو میموریبل ایکسپیرینس. تو تب سے لے کے ابھی تک کا سفر ہیز بین سو میموریبل اینڈ سو ریوارڈنگ ماشاء
اللہ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA Urdu کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urdu voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urdu voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک urdu voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
اس شو کے ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر وائٹیک سونیک. خالد حمید کو اس شو کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.